ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود بھیج محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، 1436 ہجری ماہ محرم الحرام کی آغاز سے ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اسلامی روایات میں حرام مہینوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اور اس بنا پر اس مہینے کی اپنی قداست و پاکیزگی اور فضیلت ہے. لیکن ان تمام گزشتہ فضیلتوں کے مقابلے میں اس ماہ محرم الحرام کی جو دوسری فضیلتیں ہیں اور دوسری تاریخیں ہیں، اس کے علاوہ اس مہینے کا جو عظیم ترین واقعہ کہ جس نے تاریخ اسلام کے بعد اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کر دیا، وہ واقعہ کربلا ہے. یہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے زمان کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے، جب بھی کسی بھی واقعے کو زیر بحث لایا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ واقعہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، اس کی نوع کیا ہے، آیا کوئی معمولی واقعہ ہے یا کوئی اہم واقعہ ہے، کوئی معمولی نوعیت کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے یا کوئی واقعہ اہمیت والا واقعہ ہے، اور پھر اس واقعے کی حقانیت کے اثبات کے لیے زمان و مکان کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تحقیق کی جاتی ہے. یعنی کس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور کس جگہ، اپنی نوعیت کی بحث کے ساتھ کس جگہ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. لہذا نوعیت کے لحاظ سے بھی، زمان کے لحاظ سے بھی، اور مکان کے لحاظ سے بھی یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثل و نظیر نہیں ملتی. اگر ظلم و ستم کے ساتھ اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس واقعے میں اتنا ظلم و ستم ہوا ہے کہ اس کو مثل و نظیر نہیں. اگر ایثار و فداکاری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس واقعے میں ایسا ایثار و فداکاری انجام دی گئی ہے کہ رہتی دنیا تک جس کی مثال لانا ناممکن ہے.
अगर शुजाज के एतबार से इस वाक़े को ज़ेरे बहस लाया जाए तो ज़माना बांझ है कि ऐसी शुजाज की मिसाल ला सके। अगर ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो एक ऐसा ज़माना है जो रसूलुल्लाह के बाद 50 साल के बाद रोनमा होता है, यानी 11 हिजरी में रसूलुल्लाह विसाल फरमाते हैं, 61 हिजरी में ये वाकया रोनमा होता है, तो 60 साल 50 साल में ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया कि कलमा को मुसलमान नवासे रसूल को कत्ल करने आ गए। और फिर मकान के लिहाज से एक ऐसी वादी में, एक ऐसे रेगिस्तान में, एक ऐसे सहरा में, एक ऐसे खित्ते अर्ज में इमाम अली मुकाम को घेर कर शहीद किया गया कि दुश्मन ने चाहा कि कत्ल हो जाए हुसैन, नाम मिट जाएगा, तहरीक खत्म हो जाएगी, लेकिन शायर ने क्या खूब कहा है कि छुरी की धार से कत्ती नहीं चिराग खिलो, अरे बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। ये दुश्मन ये समझ रहा था, अहमक व नादान दुश्मन, कि हुसैन को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, और कत्ल भी उस नौयत के साथ, उस तशद्दुद के साथ, उस बहिमाना तशद्दुद के साथ, उस बर्बरियत के साथ, उस सफाकियत के साथ, जुल्म की इंतहा मैदान कर्बला में हो गई कि खत्म हो जाएंगे, आवाज दब जाएगी, लेकिन हुसैन भी दर हकीकत पूरा इंतजाम करके निकले हैं। ये उस रसूल का नवासा है जो खातमुन नबीयीन है, ये उस अली का बेटा है जो कसीमुन नार वल जन्ना है, ये उस माँ का दिलमंद है जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, और ये उन शहजादों में है कि जो जवानन जन्नत के सरदार हैं। मिलकर दुरूद भेजो मोहम्मद आल मोहम्मद। गिरामी ये वाकया वाकए कर्बला अपनी नौइयत का वाकया है, जमाना ऐसा वाकया लाने के लिए उसे दोबारा हुसैन जैसी हस्ती लानी पड़ेगी, कर्बला लानी पड़ेगी, लेकिन क्या करें कि तारीख में एक ही हुसैन है, एक ही कर्बला है। तारीख में बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, अभी आप देखें एक महीने से ज्यादा फलस्तीन पे जो बमबारी की गई है, छोटे छोटे बच्चों को जो शहीद किया गया है, बमबारी की गई है, इसराइल ने जो बमबारी की है, इंतहा की है, उन तमाम तर इंतहाओं के बावजूद फलस्तीन पे होने वाले मजालिम वाकई कर्बला की गिर्द नहीं पा सकते। क्यों? जमान और मकान के लिहाज से, नौइयत के लिहाज से वाकई कर्बला इतनी अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस अशरे मजालिस में हमारा उन्वान सूरह अनफाल की 24वीं आयत के ज़ेल में हकीकी जिंदगी और पैगाम करबला के उन्वान से होगा, और जिस आय मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया सूरह अनफाल की 24वीं आयत है कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इदा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मुसलमान हो जाने वालों, ऐ मोमिन हो जाने वालों, ईमान लाने के बाद जब अल्लाह और उसका रसूल तुमको दावत दे तो उनकी दावत पर लब्बैक कहो। तवज्जो फरमाइएगा, ये मौजू और मौजू से मुताल्लिक आयत को खोल रहा हूं ताकि जिस तरह एकेडमिक तरीका होता है कि पहले टॉपिक को वादे कर दिया जाए, जो उन्वान है मजलिस का उसको वादे कर दिया जाए ताकि आने वाली मराहिल में हमें गुफ्तगू करने में आसानी हो। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। ऐ ईमान लाने वालों, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें दावत दे, पुकारें, तो उनकी दावत पर लब्बैक कहो। इदादाकुम, जब तुम्हें पुकारें लब्बैक कहो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की दावत लिमा युहयीकुम, जो तुम्हें हयात देगी, तुम्हें जिंदगी देगी, यानी अल्लाह जिंदगी देना चाह रहा है। अल्लाह जिस जानी बुला रहे वो हयात है, वो जिंदगी है, उसमें जिंदगी की निशानियां मौजूद हैं। रसूल जिस जानी तुम्हें दावत दे रहा है वो जिंदगी है, वो हयात है, یعنی ایک طرف یہ کہا جائے میں آپ کو جس جانب بلا رہا ہوں وہاں زندگی ہے، توجہ فرمائیے گا، لما یحییکم، جو تمہیں حیات دے، خود جس جانب دعوت دی جا رہی ہے وہ خود زندہ ہے، توجہ، یعنی افادیت یہاں پہ پتہ چلتی ہے۔ تو اس آئے مجیدہ کی روشنی میں ہمارا عنوان حقیقی زندگی اور پیغام کربلا، اس لیے کہ جب ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بعض مسلمان، بعض بیچارے ان پڑھ افراد یا جاہل افراد یا کم علم افراد ایک دوسرے کو مبارکباد کے ایس ایم ایس بھیجنے لگتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ تو کیا مبارکباد دینی چاہیے نئے عیسوی سال یا اسلامی سال کے آغاز پہ یا نہیں؟ اگر لغوی اعتبار سے، میں چاہتا ہوں پہلے یہ دو تین مسئلے حل ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں تفصیل کے ساتھ اپنے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کو بھی کوئی جلدی نہیں اور مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آرام آرام سے، کیونکہ مجلس حیات ہے، یہ مجلسیں جو ہیں یہ حیات دے رہی ہیں، یہ زندگی دے رہی ہیں، اور یہاں سے کچھ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، توجہ فرمائیے گا، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو لہذا افہام و تفہیم کے لحاظ سے آرام آرام سے مثالیں دے کر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سمجھا دی جائے، سمجھ لی جائے، تاکہ وہ حیات جو اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، وہ حیات جس کا رزق قرآن بانٹ رہا ہے، وہ حیات جس کا رزق سنت رسول دے رہی ہے، وہ حیات جس کا رزق کربلا دے رہی ہے، اس کربلا کے سامنے زانوئے دب تہ کرتے ہوئے حیات کا رزق حاصل کر سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آرام سے چاہیں گے، ہمارے پاس 10 دن موجود ہیں، آرام سے چاہیں گے کہ ان 10 دنوں میں اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مبارکباد کا پیغام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ نیا عیسوی سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری کی رات کو، 30 دسمبر جب دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو لوگ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی شراب پی کر، کوئی رقص و سرور کر کے، کوئی گولیاں چلا کر، کوئی شعبد آبادی کر کے، کوئی چراغاں کر کے، مختلف قسم سے لوگ استقبال کرتے، بہرحال ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، لکم دینکم ولی دین، وہ والی بات ہے۔ تو اسلامی سال کا بھی کیا مبارکباد دینی چاہیے؟ خود مبارک لفظ کیا ہے لغوی اعتبار سے دیکھیں گے، پھر اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں گے۔ دیکھیں جب بھی کسی چیز کو بحث کی جاتی ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے ڈکشنری میں، لغت میں کیا معنی بیان کیا گیا ہے۔ حج کا معنی لغوی اعتبار سے کچھ اور ہے، اصطلاحی اعتبار سے معنی جو رائج ہے وہ کچھ اور ہے۔ صلات لغوی معنی کچھ اور ہے، اصطلاحی معنی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مثال کے طور پر الفاظ، مثال کے طور پر جلوس، جلوس نکالا جائے گا، کوئی سیاسی انجمن جلوس نکالے گی، کوئی مذہبی جلوس نکلے گا، ہوتا ہے نا جلوس نکالتے ہیں لوگ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ جلوس نکالتے ہیں کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایام شہادت و ولادت پر تعطیل کا اعلان کیا جائے، مگر وہی افراد جب عاشورے کے دن پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آ کر ان کی سوئی اٹک جاتی ہے، وہاں پہ آ کے سوئی اٹک جاتی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ بہرحال تو یہ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، لغوی اعتبار سے برکت کا معنی دیتا ہے مبارک، یعنی جب دو انسان ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں کہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے برکت کی دعا کرو، اس کو کہتے ہیں مبارک، وہ چیز جو باعث برکت ہو۔ لیکن اصطلاحی طور پر مبارک لفظ خوشی سے عبارت ہے، کبھی کسی کا باپ مر جائے تو وہ اپنے بھائی کو مبارکباد نہیں دیتا، کوئی مسجد نعوذ باللہ شہید ہو جائے تو کوئی مبارکباد نہیں دیتا، کسی ولی خدا کے دربار پہ حملہ ہو جائے تو کوئی مبارکباد نہیں دیتا، کسی اسلامی ملک پر فلسطین پہ حملہ ہو جائے کوئی مبارکباد نہیں دیتا، کسی کی نشانی کو مٹا دیا جائے، حملہ کر دیا جائے کوئی مبارکباد نہیں دیتا. مبارک لفظ کس چیز سے عبارت ہے؟ خوشی سے، شادمانی سے، فرحت سے، مسرت سے، نشاط سے، سرور سے. لہذا یہ غیر مسلموں کی رسم تھی جو ہماری یہاں کود کر آ گئی ہے کہ جناب مبارکباد دیجیے، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، آئیے اسلامی سال کو بھی ہیپی نیو ایئر کہہ کر آئیے اس کی مبارکباد دیں. ہاں اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں نئے اسلامی سال کے موقع پر کہ خدا اس سال کو باعث برکت قرار دے، علم میں، عمل میں، شجاعت میں، تقوی میں، پردے میں، مواد کی خدمت میں، حب الوطنی میں، پاکستان کا امن کا گہوارہ بنانے میں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے دعا کرنا. روایات موجود ہے، ہر دن کا آغاز دعا سے کرو. تو مبارکباد وہاں دی جاتی ہے کہ جہاں خوشی کا موقع ہو. خوب اچھا جناب، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی امام حسین علیہ السلام تو شہید ہوئے ہیں تو شہادت تو بہت عظیم درجہ ملا ہے، لہذا خوش ہونا چاہیے. بات اگر صرف یہی تک کی ہوتی تو ہم بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں شہادت پر، واقعی ہم فخر کرتے ہیں. اور جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی راہ میں قتل ہونا ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا شیوا ہے، ہم اس طریقے سے شہادت کو قبول کرتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ زمان و مکان و نوعیت کے لحاظ سے کوئی واقعہ جب جانچا جاتا ہے، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو اس کی حقانیت کھل کے سامنے آتی ہے. اس بنا پر امام حسین قتل کر دیے جاتے کسی کافر کے ہاتھوں، کسی مشرک کے ہاتھوں، تو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کسی مشرک کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اسلام پہ حملہ ہوا اور امام قتل ہو گئے، ہم بھی خوشی مناتے ہیں. حقیقت یہی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے سعادت نہیں ہے. فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ انسان نیکی انجام دیتے دیتے خدا کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر نیکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہادت ہے. اگر امام حسین کسی مشرک کے ہاتھوں، کافر کے ہاتھوں قتل ہو جاتے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان آ کر قرآن کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ امام حسین نواس رسول کا قتل کرتے ہیں. یہ افسوس، یہ جائے عبرت ہے، یہ جائے افسوس ہے، یہ جائے لمحہ فکریہ ہے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، لیکن کس نے کیا؟ چند کلمہ گو مسلمانوں نے. کیوں کیا؟ کہ وہ نام نہاد دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے، نام نہاد شریعت لانا چاہتے تھے، دین کو محو کرنا چاہتے تھے. وہاں پر حسین ابن علی نے، وہاں پر نواس رسول نے، وہاں پر صحابی رسول امام حسین علیہ السلام نے دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی ہے. یہ جائے افسوس ہے، یہ جائے تاسف ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں. تقدس کا عالم دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو مارنے آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے حسین کو جلدی قتل کرو، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے. تقدس کا یہ عالم تھا. بنو امیہ نے مسجدیں آباد کی ہیں امام حسین کے قتل کی خوشی میں، قتل حسین ہو گیا، مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے. کون سی مسجدیں ہیں یہ جن کی بنیادوں میں خون حسین شامل ہے، جن کی بنیادوں میں اہل بیت علیہ السلام کا خون شامل ہے؟ اگر شہادت تک بات ہوتی ہم بھی خوشی مناتے، لیکن نہیں. افسوس یہ کہ مسلمان وہی تقدس، وہی سوچ، وہی فکر جو کربلا میں قاتلان حسین ابن علی میں نظر آ رہی ہے، تقدس کی، وہی آج داعش کے دہشت گردوں میں نظر آ رہی ہے. یہ بین الاقوامی دہشت گردوں کا جو گروہ بنایا گیا داعش کے نام سے، ISIS کے نام سے، یہ کیا ہے؟ یہی وہ تقدس رکھتے ہیں دین کے نام پر. اصحاب رسول کی قبور کی بے حرمتی کی جاتی ہے، روزوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے دین کے نام پر، تکبیر کے ساتھ، قرآن کے سائے میں،
اللہ اور رسول کا نام لے کے لوگوں کی گردنوں کو کاٹا جاتا ہے. یہ وہی تقدس ہے جو کربلا میں تھا, آج یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ مبارک بادی کا پیغام نہیں ہے, تو یہ تو فکر کی جگہ ہے, یہ تو لمحہ فکر ہی ہے مسلمانوں کے لیے. وہ کون سے مسلمان تھے, وہ کون سے کلمہ گو تھے, وہ کون سے نمازی و قاری و قرآن تھے جو نواسۂ رسول کو قتل کرنے کربلا میں آ گئے. اور امام حسین علیہ السلام کی جو ذات اور ہستی ہے, شخصیت ہے, وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے عزیزان گرامی. نواسۂ رسول ہیں, اور یہ اہل سنت علماء و مفسرین نے جب آئے مباہلہ کی تفسیر کی ہے کہ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تو رسول نے کیا کہا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر, ہم اپنے بیٹے کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ, ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں, تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے مردوں کو لے کے آتے ہیں. تو وہاں پر تفسیر کی ہے کہ امام حسن امام حسین نواسے نہیں ہیں, آیت قرآنی کے مطابق بیٹے ہیں رسول اللہ کے. میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تحقیق سے کرتا ہوں, اگر آپ کہیں گے تو کتاب لا کر بھی کتاب کے حوالے سے, کتاب کا سفر نمبر, اس کے چھاپنے والے کا نام, سن, سب کچھ بتا دوں گا آپ کو. اس لیے کہ ہم اس باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, اس کے ماننے والے ہیں کہ جو سلونی کے ممبر میں بیٹھ کے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو اس بنا پر ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. یہ جائے مبارک باد نہیں ہے, کوئی خوشی کا موقع ہوتا آپ دعا کیجئے خدا برکت عطا فرمائے, بہت اچھی بات ہے, میں ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن سوچئے کہ کیوں قتل حسین ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو چھوڑ کر, بڑے بڑے صحابہ اکرام, حتیٰ کہ اہل بیت اور ازواج نبی کے درمیان بھی کسی شخصیت کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا. سب کو مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ, ازواج مطہرہ کا مقام اپنی جگہ, اہل بیت کا مقام اپنی جگہ, لیکن ان تمام ہستیوں میں, ان تمام صحابہ میں امام حسین علیہ السلام کو وہ ایسا مقام کیوں عطا کیا گیا کہ جس کی خبر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دے دی تھی, حضرت ام سلمہ کو. اور غم حسین میں رونا بدعت نہیں ہے, سنت رسول ہے. کتابیں اٹھائیے پڑھیے. اب یہ اور بیماری ہے کہ کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, کوئی تحقیق کرنا نہیں چاہتا, لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب امام حسین قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجیے محمد و آل محمد, درود بھیجیے محمد و آل محمد, زلف پریشان ہیں, گریباں چاک ہیں, خاک سر میں ہے, پریشان حال ہیں, تشریف لاتے ہیں حضرت ام سلمہ کے پاس, زوج نبی ہیں, ام المومنین ہیں. تو آپ عالم رویہ میں دیکھتی ہیں, اس لیے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں, سچے خواب ہوا کرتے ہیں. یہ غم حسین میں رونا بدعت نہیں ہے. پوچھا سبب کیا ہے, کہا کہ میرے نواسے, میرے میری آنکھوں کے نور حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا. اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے گریبان سے وہ مٹی نکال کے دکھائی ہے کہ جو خون حسین میں تر تھے. غم حسین میں رونا, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے منہ پہ تماچے مارے تھے رسول اللہ کے وصال کا, آپ نے ماتم کیا تھا. ماتم بدعت نہیں ہے, رونا بدعت نہیں ہے, دیکھیے اٹھا کے پڑھیے. اس لیے کہ رسول, اولاد رسول, ذریت رسول, اصحاب رسول, ازواج رسول, قرآن, شریعت, دین, سب حیات کا پیغام لے کے آئے تھے. تو امام حسین کو وہ مقام کیوں ملا کہ جو دوسروں کو نہیں ملا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عاشور کے دن چھٹی کریں, تعطیل کا اعلان کریں, لوگ جو ہے وہ غم و حزن میں مبتلا ہوں, جلوس میں جائیں, شرکت کریں,
خب یہ تو بہت ہی سادہ سا سوال ہے، اس کا سادہ سا جواب ہے، ہر قوم میں کچھ نہ کچھ ماضی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کی بزرگ داشت کے لیے، جن کو زندہ رکھنے کے لیے، جن کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان دنوں کو زندہ رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر یونیسکو نے یا اقوام متحدہ نے ایک دن جو ہے وہ ڈاکٹرز کا قرار دیا ہے، ایک دن وکلاء کا قرار دیا ہے، ایک دن والدین کے نام کیا ہے، ایک دن جو ہے وہ اولاد کے نام کیا ہے، ایک دن تعلیم کے نام کیا ہے، ایک دن صحت کے نام کیا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہیروشیما پر امریکہ نے جو حملہ کیا تھا اس دن کی یاد آج بھی منائی جاتی ہے کہ لاکھوں افراد، تقریباً 2 لاکھ یا اس سے زیادہ افراد اس میں لقمہ اجل بنے. پاکستان میں ہم 14 اگست مناتے ہیں، یوم دفاع مناتے ہیں، اور اسی اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم کو یوم پیدائش یوم وفات منایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہر قوم میں مرسوم ہے. واقعی کربلا اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام، چونکہ امام نے، نواسِ رسول نے دین کا دفاع کیا ہے، سب کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل تھا. وہ یہی وجہ ہے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جب کربلا کے صحیفے کا مطالعہ کرتا ہے تو خضوع سے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. گاندھی جیسا کافر مشرک انسان بھی جب کربلا کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے تو تعظیماً سر کو جھکا دیتا ہے. بڑے بڑے عیسائی بھی، مورخین، محققین، مفکرین، روشن فکر افراد جب کربلا پہ آ کے پہنچتے ہیں تو تعظیماً ان کا قلم سجدہ ریز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیے ہیں، جو زندگی دی ہے، جو حیات دی ہے، وہ رہتی دنیا تک. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ تو تمہیدی نکات تھے کہ جن کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا تھا. واقعہ کربلا اپنی نوعیت کے لحاظ سے، زمان و مکان کے لحاظ سے منفرد واقعہ ہے. ایسا واقعہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اور واقعہ کربلا کی عظمت یہی ہے کہ واقعہ کربلا نے دین کا تحفظ کیا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے. وہ شریعت جو حیات کا پیغام لے کے آئی، توجہ فرمائیے گا، وہ شریعت جو حیات کا پیغام لے کے آئی تھی، وہ قرآن جو بشر کو انسان بنانے آیا تھا، جو ناقص سے کمال تک پہنچانے آیا تھا، جو ناری کو نوری بنانے آیا تھا، جو کافروں کو دار اسلام ملانا چاہتا تھا، وہ اسلام جو مشرکوں کو توحید کی طہارت سے پاک کر کے خدا کی عبادت کے لائق بنانا چاہتا تھا، حسین نے اس دین کا دفاع کیا ہے. تو بس حسین کی آواز کربلا کی آواز، توحید کی آواز ہے، دین کی آواز ہے، انسانیت کی آواز ہے، ارتقاء کی آواز ہے، نجات کی آواز ہے، اور نور کی آواز ہے، ہدایت کی آواز ہے. اس بنا پر حسینیت کوئی الگ چیز نہیں ہے. شاعر نے کیا خوب، شاعت حسین بادشاہ حسین، دیست حسین دی بناست حسین. حسین دی بھی ہے، دین پناہ بھی ہے، دین کی بنیاد بھی ہے، دین کی حفاظت کرنے والے بھی. سرداد نداد دردست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین، کہ حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید کی باعث نے کی. اور حق یہی ہے کہ جو اپنا سر دے دے لیکن ظالم کے سامنے سر نہ چکائے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد قرار پاتا ہے. حقا کے بنا الہ الہ حسین، یہ کہنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں. بہرحال انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر ہم اہل سنت کی کتب سے اور اہل سنت مورخین کی کتب سے بھی واقع کربلا کی حقانیت پر روشنی ڈالیں گے. لیکن چونکہ تمید گفتگو ہے لہٰذا اس سے زیادہ میں اس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ حیات کا پیغام رسول اللہ لے کر آئے. 124,000 انبیاء، 124,000 انبیاء سمیت کتابیں نازل کی گئی، ہدایت کا سلسلہ ہوا، یہ زندگی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی
ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک حقیقی اور باطل زندگی ہے. ظاہری زندگی یہی کہ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یا اگر چل پھر بھی نہیں رہا، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، لیکن اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جناب یہ شخص زندہ ہے. کوما میں بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ زندہ ہے. وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ زندہ ہے. یہ ظاہری حیات ہے، اس کی اپنی نشانیاں ہیں، اس کی اپنی علامتیں ہیں. اور ایک ہے حقیقی زندگی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حقیقی زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کس چیز سے عبارت ہے. ہم حیات اور زندگی پہ بحث کر رہے ہیں نا. اے ایمان لانے والوں، جب اللہ اس کے رسول تمہیں دعوت دے تو ان کی دعوت پہ لبیک کہو. لما یحییکم، جو تمہاری حیات کا سبب ہو، جو تمہیں زندہ کر دے، تمہیں ظاہری زندگی کی خول سے نکال کر حقیقی زندگی کی جانب لے آئے. یہ ہماری آیت اور حقیقی زندگی اور پیغام کربلا. یعنی پیغام کربلا حقیقت ابدیت سے ہٹ کر کوئی اور پیغام نہیں ہے. یعنی یہ بات طے ہو جانی چاہیے اذہان عالیہ میں. امام حسین نے کس شریعت کا دفاع کیا؟ جو شریعت رسول اللہ لائے. کس قرآن کا دفاع کیا؟ جو رسول اللہ لائے. کس طریقے سے؟ قتل ہو کر، نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کر کے قرآن کو زندہ کر دیا. قرآن کی تلاوت کر کے، نوک نیزہ پر بھی قرآن کو تابت حیات بخش دی حسین. وہ قرآن جو حیات دینے آیا تھا، اس سے حیات کا پیغام چھیننے کے لیے کچھ طاقتوں نے چاہا کہ یہ ظاہری پیغام لے لیا جائے قرآن کا، لیکن حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی. کس شریعت کی عبادت کرنے آئے تھے امام علی مقام؟ اسی شریعت کی جس کی رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی ہیں. کس طریقے سے؟ کربلا میں جس طریقے سے امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، اگر اس کو فقہی نگاہ سے دیکھا جائے کہ کہاں کہاں امام نے فقہی اصولوں کی پاسداری کی ہے. کیونکہ جب امام کوئی کام کرتا ہے تو مختلف پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے. سیاسی پہلو کیا ہوں گے، سماجی پہلو کیا ہوں گے، معاشی پہلو کیا ہوں گے، اور اصلاحی اور شرعی اور فقہی پہلو کیا ہوں گے. تمام پہلوؤں پر امام نے نظر رکھی ہے. خود یہ وسیع ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ امام کے سیاسی اقدامات کیا تھے کربلا میں اور کربلا سے پہلے، امام کے سماجی اقدامات کیا تھے تحریک کربلا میں، امام کے سماجی اقدامات کیا تھے، معاشی اقدامات کیا تھے امام کی. یہ الگ الگ ٹاپک ہے. میں صرف ہیڈ لائن دے کے، صرف عنوانات ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے میرا موضوع نہیں ہے یہ. اسی طریقے سے فقہی احکام جو امام نے جن کی پاسداری کی ہے، فقہ کو زندہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مصائب میں بھی اور فضائل میں بھی دین کی پاسداری کی ہے. نبوت کو کہ جس کے لیے یزید یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا منکر رسالت کون؟ یزید. سب سے پہلا منکر وحی کون؟ یزید. لائبت بنو حاشب الملک بلا خبر جا بلا وحی نزل. سید حسین تشت میں شراب پھینکتا ہوا، دندان مبارک کی بے حرمتی کرتا ہوا یہ شعر پڑھتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی. یہ ڈھونگ تھا، ڈرامہ تھا بنی حاشم کا. کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں آیا. یہ تھا یزید. جا کے تاریخ اہل سنت پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ یزید کے کرتوت کیا تھے عزیزان گرامی. ایسے موقع پر امام عالی مقام آئے. امام کی آواز اسلام کی آواز ہے، قرآن کی آواز ہے، شریعت کی آواز ہے، آزادی کی آواز ہے، عبادت خدا کی جانب بلایا ہے امام نے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایام عزا کو اتنے زور و شور اور جذبہ اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں کہ چونکہ حسین نے کربلا میں اسلام کو حیات بخشی ہے، اب ہم اس حسینیت کو مٹنے نہیں دیں گے. اور یہ وہ غم ہے کہ جسے پوری ملت اسلامیہ میں، آپ چلے جائیے پوری ملت اسلامیہ، خاص سنی ہو یا شیعہ، اس غم کو مناتے ہیں.
یہ آج کل ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے. شیعہ بھی اس غم کو مناتے ہیں, سنی بھی اس غم کو مناتے ہیں, حتیٰ کہ جو میرے ہمارے احباب میں ہمارے اہل سنت علماء موجود ہیں ان کی یہاں بھی نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں ہے. بہرحال اس قسم کے سوالات ہیں, انشاءاللہ جو شبہات موجود ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ رفع کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ ہم اپنے موضوع کو لے کر کامل طریقے سے تفہیم تک پہنچا سکے. درود بھیجیے محمد وال محمد. دین کا پیغام حیات ہے, زندگی ہے, ارتقاء ہے, تحرک ہے, بیداری ہے, مسلسل آگے بڑھنا ہے. دین جمود کا نام نہیں ہے, دین اسٹاپ ہو جانے کا نام نہیں ہے, دین راکب اور جامد ہو جانے کا نام نہیں ہے. دین ارتقاء ہے, مسلسل ارتقاء. حسینیت ارتقاء ہے, مسلسل ارتقاء. اپنی منزل کی جانب قدم بڑھاتے چلے, اپنی منزل کو نظر و عجل مت ہونے دو. جو کچھ بھی مقاصد کربلا کے وہ دین کے, وہ رسول اللہ کے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. لہذا یہ کربلا اس لیے منائی جاتی ہے. اہل سنت بھی اپنے اپنی اسلوب اور روش کے مطابق امام عالی مقام کا غم بناتے ہیں. اور آپ اگر, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا, آپ سرچ کیجئے جا کر عزادارین افریقہ, پتہ چل جائے گا کس کس جگہ کہاں کہاں پر افریقہ میں عزاداری ہو رہی ہے. جاپان میں چلے جائیے, چین میں چلے جائیے, دور دراز ممالک میں چلے جائیے, سرچ کیجئے, حقیقت کھل کے سامنے آپ کے آ جائے گی. کیوں؟ یہ پورا عالم دیوان حسین کیوں ہے؟ آخر کیا 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 کام کیا کیا اس کربلا نے کہ ہمیں عالم دیوانے اوز, یعنی کربلا کی آفاقیت, کربلا کی جامعیت, کربلا کی ابدیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے کہ کربلا کا پیغام ایسا ہے, کربلا اپنے پیغام کی وجہ سے زندہ ہے, کربلا اپنے مقصد اور مقاصد کی وجہ سے زندہ ہے, کربلا اپنی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے. اور کربلا کا مقصد, کربلا کی جامعیت, کربلا کی آفاقیت اسلام کی آفاقیت ہے, اس وجہ سے زندہ ہے. تاریخ میں ہزارہ واقعات گزرے ہیں, کربلا کے بعد بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے, ظلم و ستم ہوا ہے. مدینے میں یزید نے چڑھائی کی, مسجد رسول, مسجد النبوی کو استبل بنایا گیا, کعبے پر منجیخوں سے حملہ کیا گیا, کعبہ شریف کو آگ لگائی گئی, یہ سب یزید کے کارنامے ہیں. صرف قتل حسین کے خون میں آلودہ نہیں ہے یزید کے ہاتھ, کعبۃ اللہ پر منجیخوں سے حملہ, مسجد نبوی پر پتھراؤ اور جانوروں کا استبل بنایا گیا, مسلمانوں کی عزت و ناموس کو جائز اور مباح قرار دے دیا گیا, کئی ہزار بچے ناجائز پیدا ہوئے. تو عزیزان گرامی, یہ کربلا ہے. کربلا کو جتنا پہچانتے چلے جائیں گے, جتنا سمجھتے چلے جائیں گے, کربلا کی آفاقیت کھل کر نکھر کر سامنے آتی چلی جائے گی, اتنا ہی ارتقا بڑھتا چلا جائے گا, تسلسل بڑھتا چلا جائے گا, سفر آگے کی طرف بڑھے گا. بس آج اتنا ہی رکھتا ہوں, کل انشاءاللہ جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرے گی کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور پیغام کربلا کیا ہے. یہ زور و شور, یہ عقیدت و احترام جو کربلا کے لیے موجود ہے, اس کی وجہ یہی ہے. امام حسین نے ایک ایسے زمانے میں قیام کیا تھا کہ جب لوگوں کے لبوں پر سکوت طاری تھا, اصحاب موجود تھے, تابعین اور تبع تابعین موجود تھے, لیکن کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا کہ یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. یہ جرأت جس شخص نے کی, اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اس سکوت کو جس نے توڑا, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جس نے تاریکیوں میں نور کی شمعوں کو جلایا, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے ظلمت شب میں امید کی کرن روشن کی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے ضلالت و گمراہی کے دور میں ہدایت کا پرچم بلند کیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے سکوت کو توڑا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے بزدلی اور بزدلی کے پیچھے چھپ جانے والوں کے چہروں کو بے نقاب کیا اور شجاعت کی تلوار کو لہرایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے قرآن کا پیغام سنایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے دین کو حیات بخشی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور شاعر نے امام کی زبانی کے حضور شعر کہیں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدینی، اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو آؤ تلوار و حسین ابن علی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حسین حاضر ہے، اور صرف حسین حاضر نہیں ہے، حسین کی بہن بھی ساتھ ہے، حسین کے جواب ساتھ ہیں، حسین کا ششمہ علی اصغر بھی دین کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ ہے، یہ ہے کربلا، یہ ہے پیغام حسینی، یہ ہے پیغام حیات کہ جو کچھ بھی ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے خرچ کر دو، حسین کی عظمت کے چرچے، حسین کو جو سلام پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، خواہ اہل سنت کی طرف سے، وہ اہل تشیع کی طرف سے، اس کی وجہ یہی ہے، وہ جرأت، وہ بہادری، وہ اقدام، وہ پاکیزگی، وہ قرب خدا، وہ دین سے محبت، وہ شریعت سے لگاؤ، وہ سنت رسول کو بچانے کے لیے احساس اور درد جو حسین ابن علی کے سینے میں تھا کسی کے سینے میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے، جو بھی شریعت سے محبت کرتا ہے، جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو بھی صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، جو بھی ازواج مطہرات سے محبت کرتا ہے، وہ حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے میں حسینی ہوں، اور یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر کافر و مشرک و ملحد بھی آ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہم ظلم کی سیاراتوں میں حسین ابن علی کی جلائی جانے والی شموں سے اپنی شموں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور آنے والی انسانیت کے لیے ایسا پیغام آبادی دینا چاہتے ہیں تاکہ بڑی بڑی آندھیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئیں، لیکن حسینیت کا جلائے ہوا چراغ کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے، بس عزیزہ نکل رہا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، کون حسین ابن علی؟ آخری روایت سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول جلیل القدر، صحابہ میں آپ کو شمار ہوتا ہے، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزم رسول میں موجود ہے، امام حسین کا سن تقریباً 2.5 یا 3 برس کا ہے، اور آپ بزم رسول میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اور یہ کہہ کر امام حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، عربوں میں یہ طریقہ تھا کسی بڑے شخص کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اس کی کنیت سے پکارا جاتا، دیکھیے کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے جو مختلف افراد، اہل محلہ، اہل شہر مل کر کسی شخص اس کی خدمات کی وجہ سے، اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کوئی بھی لقب دے دیتے ہیں، لیکن کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت وہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بیٹے کے نام پر رکھی جاتی ہے، اس نام سے اس شخص کو پکارا جاتا ہے، حضرت علی کی کنیت کیا دی؟ ابو الحسن، حدیث میں پڑھتے ہیں نا ابو الحسن، حضرت علی کے نام نہیں لیا، ابو الحسن کا، کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ نام حسن، رسول اللہ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، کیونکہ حضرت قاسم جن کا انتقال آپ کی حیات طیبہ پہ ہو گیا تھا، آپ کے بڑے بیٹے تھے، لہذا ان کے نام پر حضرت ابو القاسم، امام حسین 3 سال کا سن یا 2.5 سال کا سن، بزم رسول تشریف لائے، رسول اللہ فرماتے ہیں عبید بن کعب، راوی کون؟ ایک جلیل القدر صاحب ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک دفعہ پریشان ہو گئے، حیرت کے آثار
حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے سے آیا ہونے لگے. رسول اللہ نے جب چہرے کو ملاحظہ کیا تو فرمایا پریشان نہیں ہوں اے عبید بن کعب, پریشان نہیں ہوں. اور یہ کہہ کہ آپ نے اشارہ فرمایا داہنے ہاتھ سے عرش کی جانب, کہا مکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. عرش کے دائیں جانب, تم تعجب کر رہے ہو بھائی کہ میں نے 3 سالہ بچے کو اس کی کنیت کے ساتھ پکارا ہے, تو یہ میرا احترام میری وجہ سے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کا مزاق, رسول اللہ کی وحی کے تابع ہو کر کلام کرتا ہے. فرمایا کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے. یہ زبان رسالت سے حسین کے فضائل کے بہرے بے کرامے سے ایک فضیلت میں نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانیہ کی خدمت میں عرض کی, یہ حسین. اور اس حسین کے لیے امت جمع ہو جائے, قاضی شرح فتویٰ دے, کہنے لگے جیسے قاضی شرح کو حضرت علی نے نافذ کیا تھا, حضرت علی نے مقرر کیا تھا اور بعد میں اس کی توثیق ہوتی رہی, خوب ہوتی رہے, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی کسی کے آئندہ آنے زمانے والے زمانے میں تو جواب دہ نہیں ہے. کوئی مومن تھا بعد میں کافر ہو گیا, کوئی کافر تھا وہ مومن ہو گیا. وہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حضرت علی کے زمانے میں یا انہوں نے توثیق کی تھی, یہ قاضی شعرہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس نے یزید سے بخش مانگا کہ جب قتل حسین کا فتویٰ مانگا گیا, جیسے کہ آج درباری ملا ہر چیز کو جائز اور ناجائز کہتے پھرتے ہیں, اسی طریقے سے درباری ملا وہاں پر بھی تھے. قاضی شعرہ تو معمولی انسان ہی تھا, پڑھا لکھا جہاں دیدہ شخصیت کا مالک تھا, وقت مانگا تھا اس نے. تو جہاں پر قاضی اپنے علم کو بیچ دے, ایسے وقت میں حسین ابن علی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا جائے, یہ جائے تو اسفیزیدہ نے کرا دیا بس. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو مجلس ادب منعقد کرتے ہیں اس میں قرآن کا احیاء کرتے ہیں. دیکھیے میں بالکل واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں, مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. جیسے آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. ایسی اداداری کہ جس میں ہمارے برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو وہ حرام ہے. ہر وہ آواز جو شیعہ سنی میں افتراق تفرقہ اور فرقہ واریت کی آگ کو پھیلانے کے لیے اس کو تحریک کرے, جلدی میں ذیل کا کام کرے, ہر وہ آواز, ہر وہ منبر, ہر وہ میلاد, ہر وہ مجلس کہ جو مسلمانوں میں افتراق ڈالے, تفرقہ ڈالے, جدائی ڈالے, دوری ڈالے, کینہ و حسد کو جنم دے, وہ اسلام کی آواز نہیں ہو سکتی, وہ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت ہو سکتی ہے. واضح طور پر اعلان ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور میں بھی ببانگے دہل کہتا ہوں, اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے ملک کو شیعہ سنی اتحاد کی, ضرورت ہے مسلمانوں کو اس وحدت کی, اس یونٹی کی, اس یکجہتی کی. اس لیے کہ وہی تقدس جو کربلا میں ہمیں نظر آتا تھا امام حسین کے خلاف, آج وہی تقدس داعش کے دہشت گرد گروہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لہذا اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں کہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ, اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بس یہ پیغام حیات ہے کربلا کا, یہ مجلسوں کا پیغام ہے. اس طریقے سے ہمیں عزاداری کرنی ہے, اس طریقے سے ہمیں غم حسین بنانا, اس طریقے سے ہمیں اپنے پیغام کو پہنچانا ہے. اور یہی وجہ ہے امام علی مقام اس پیغام کی حفاظت کے لیے اپنے خنبے کو تیار کر رہے ہیں. آج ایک محرم ہو گئی, یقیناً جس کے گھر میں عزاداری ہوتی ہے, شہر نشین سجتی ہے, اس نے پہلے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں, اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. اور جب چاند دیکھا تو کہا ہم نے یہ دعا کی دے خدا جو جو بھی عزادار فرش حسین بچھا رہا ہے, جو عزادار حسین کا ماتم کر رہا ہے, جو دام درہم سخنے اس فرش ادا کے لیے, ذکر شہیدان کربلا کے لیے, اس کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی حفاظت کرنا. اور امام علی مقام نے یہ چاند سفر میں دیکھا ہے. امام دو محرم کو کربلا پہنچے تھے, راستے میں امام نے یہ چاند دیکھا. اور ظاہر سی بات ہے امام سجاد کی ایک دعا ہے عند رؤیت الہلال, کہ جب ہلال ماہ ثابت ہو جائے, چاند کو دیکھ لے تو انسان دعا پڑھے. وہ دعا موجود ہے سر پہ کام لگے. اس کے الفاظ یہ کہ خدا اس مہینے میں, اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی اور عافیت کا سفیر قرار دے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, ہمیں اس مہینے میں سالم رکھ تاکہ تیری عبادت کر سکے. اسی سے متعلق مفہوماً امام حسین نے بھی دعا کی اور جناب زینب نے بھی دعا کی. لیکن چاہتا ہوں کہ آج مدینے سے روانگی سے پہلے اس ماہ محرم کے چاند سے متعلق کچھ جملے آپ کی سماعت کی نظر میں. جناب زینب نے یہ چاند دیکھا ہوگا, معلوم ہے کہ یہ منزل ہم کس سفر کر رہے ہیں, کس منزل کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. معلوم ہے یہ شریکت الحسین ہے, یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے, یہ وہ معلمہ ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیے, جس کا نام رسول اللہ نے تجویز کیا تھا زینب, یعنی زینب یعنی باپ کی زینت. بی بی نے جب چاند دیکھا ہوگا تو دعا کی ہوگی, خدا میرے حسین کی خیر نہ جانے, اور بہت ساری دعائیں کی ہوں گی. لیکن میں بی بی کی خدمت میں عرض کروں شہزادی, یہ چاند جو سفر میں آپ نے دیکھا ہے, یہ چاند کچھ اور پیغام لے کے آیا ہے. اور واقعی کربلا کے بعد جب آپ نے محرم کا چاند پہلی دفعہ دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا. اللہ اکبر. کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, ہر خوشی ہر غم میں والدین یاد آتے ہیں, آنکھیں دیدہ ہو جاتی ہیں, چہرہ سامنے آ جاتا ہے, باتیں سامنے آنے لگتی ہیں, ان کے افعال مجسم ہو جاتے ہیں, انسان کا دل کٹ جاتا ہے, کلیجہ پس جاتا ہے اپنوں کو یاد کر کے. اور اگر یہ اپنے حسین ابن علی جیسے ہوں, عباس جیسے ہوں, علی اکبر جیسے ہوں, اون محمد جیسے ہوں, تو پھر زینب کا دل چاہیے ان کو یاد کرنے کے لیے. اس لیے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, میانے ہمیں دلہا امانت دل زینب. بھائی تاریخ کربلا میں, مکتب کربلا میں, تحریک کربلا میں جتنے صاحبان دل تھے, سب سے بڑا دل زینب کا دل ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ کچھ شہیدوں کے مصائب تو اثر عاشور کو ختم ہو گئے تھے, لیکن زینب کے مصائب کا آغاز اثر عاشور سے شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. جب زینب نے کربلا کے بعد پہلی دفعہ یہ چاند دیکھا ہوگا تو گھر کے کونے میں بچھے ہوئے اور محمد کے مسلوں پہ نگاہ گئی زینب کی, ایک دفعہ آنکھیں بھر آئیں زینب کی, ارے یہ میرے لال تھے جو پچھلے محرم ساتھ تھے. زینب کی آنکھیں علی اکبر کو دیکھ رہی ہے, بیٹا علی اکبر, ارے محرم کا چاند آ گیا. ایک دفعہ قاسم کو یاد کیا ہوگا, قاسم بیٹا, ارے پھوپھی کو تو نہ چھوڑ گئے. ہاں زینب نے عباس علمدار کو یاد کیا ہوگا. اللہ اکبر. زینب کے مصائب کی ابتدا ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ زینب ثانی زہرا, زہرا کی نمائندگی میں کربلا موجود ہے, کربلا میں موجود ہے ثانی زہرا. بس عزت یہ ہے محرم کا چاند. ہم دعا کرتے ہیں اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حسین ابن علی کو اپنے گھروں میں مہمان بنا سکیں. تو بس مہمانی کے آداب ہوتے ہیں,
مہمانی کے آداب ہوتے ہیں کہ مہمان کی رضا کو اپنی رضا پہ مقدم رکھا جاتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر، اس کی نارضائیتی کو اپنی نارضائیتی پہ مقدم رکھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حسین ابن علی کو مہمان تو بنائیں لیکن آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہو، بے پردگی ہو، نماز کی سے غفلت ہو، یا بد اخلاقی ہو، یا کسی کی توہین و اہانت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بلائے وہ مہمان آپ سے ناراض ہو جائے۔ بس عزادارو، جب 28 محرم کو یہ قافلہ چل رہا تھا، حسین نے ندا کر دی تھی، جو بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والیوں کی اجازت سے جن کے والی زندہ تھے، کربلا کے اس قافلے میں شامل ہو گئی۔ ندا ہو گئی 28 رجب کو یہ قافلہ چلے گا۔ صبح کے وقت قناتیں لگا دی گئی ہیں کہ خواتین بنی ہاشم سوار ہونا چاہتی ہیں، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ چھت پہ آئے، اس لیے کہ خواتین عصمت و طہارت آئے سوار ہونا چاہتی ہیں۔ ایک ایک بیوی آتی ہے اور اپنے محرم کے ساتھ محمل میں سوار ہوتی ہے۔ محملیں موجود ہیں، قناتیں موجود ہیں، تصور کیجئے ذرا، محملیں موجود، قناتیں موجود، محملوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے بیوی آ رہی ہے اور سوار ہو رہی ہے۔ اچانک علی اکبر تشریف لائے باہر اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے امام حسین کے گوش مبارک میں کچھ آپ نے فرمایا۔ ایک دفعہ امام کھڑے ہو گئے، بعد نے لکھا امام کھڑے ہو گئے، بعد نے لکھا ہے کہ امام نے حضرت عباس کی جانب دیکھا۔ حضرت عباس نے کہا، بیٹا علی اکبر، اب ثانیہ زہرا آ رہی ہیں، دیکھو قناتوں کو تان دو، منادی گبر ندا کر دے، اپنی آنکھیں بند کر لو، بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے۔ بس ادادارو، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک بی بی قدم بھرتی ہوئی، آرام آرام سے چادر میں لپٹی ہوئی، مدینے کی گلی میں داخل ہوئی۔ علی اکبر نے اپنے زانو کو زمین پہ رکھا، بی بی نے زانو اکبر پہ اپنا قدم مبارک رکھا، دوسرے ہاتھ سے عباس کا شانہ تھاما، آپ محمل میں سوار ہو گئی۔ قافلہ چل پڑا، اہل بیت کا قافلہ کربلا کی جانب۔ اب زینب کو یہ معلوم ہے یہ آخری سفر ہے میرا، زینب کو معلوم ہے اس کے بعد مدینے کی زیارت اس طریقے سے بھرے گھر کے ساتھ دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ بس عزادارو، زینب کو رہ رہے کے اس سواری کا خیال آ رہا ہے، اس رخصت ہونے کا خیال آ رہا ہے کہ مدینے سے نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایک وقت آیا تھا زینب کو یہ منظر بہت یاد آیا، زینب کو اس منظر نے بہت رلایا۔ ہاں سمجھ گئے نا، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ارے یہ وہ وقت جب 11 محرم کو شہیدوں کے جنازے بکھرے ہوئے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی، خیاب کو آگ لگا دی گئی، بیویاں رسن بستا ہے، ایک ایک کر کے زینب بیویوں کو سوار کر رہی ہے۔ اب تنے تنہا زینب سامنے بے کجا باور بے محمل اوڑھے، ایک طرف فرات کی طرف رخ کیا، ارے بھائی عباس، ارے بڑی شاد بہن کو مدینے سے لے کے چلے تھے، ارے زینب تنے تنہا، آؤ عباس بہن کو سوار۔